جمعرات 18 جون کے سیربین کے ساتھ ماہوارہ سفتر کا سلام. اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ دنیا بھر میں تصادم اور خانہ جنگی کی وجہ سے بے گھر ہونے والے افراد کی تعداد 6 کروڑ تک جا پہنچی. اقوام متحدہ کے اہلکار نے کہا
اس وقت دنیا میں جو زیادہ تر لوگ بے گھر ہو رہے ہیں ان کا زیادہ تر تعلق مسلمان ملکوں سے ہے.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. زہیر الدین بابر سے خبریں سنیے. پناہ گزینوں کے امور کے متعلق اقوام متحدہ کے کمشنر انتونیو گتارش نے کہا ہے کہ امدادی تنظیمیں پناہ گزینوں کی ضروریات پوری نہیں کر سکتی جن کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے. ان کا یہ بیان اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے بعد آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال کے دوران عالمی سطح پر پناہ گزینوں کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ ہوا. مزید تفصیل طاہر عمران میاں سے.
اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا میں جنگوں، مسلح تنازعات اور ظلم و ستم کے نتیجے میں اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہونے والے افراد کی تعداد 2014 میں قریباً 6 کروڑ تک پہنچ گئی، جو کہ ایک ریکارڈ ہے. ادارہ برائے پناہ گزین یو این ایچ سی آر کے مطابق اس تعداد میں 2013 کے مقابلے میں 83 لاکھ افراد کا اضافہ ہوا ہے. اس ریکارڈ تعداد کی بڑی وجہ شام میں جاری خانہ جنگی کو قرار دیا جا رہا ہے. رپورٹ کے مصنفین کا کہنا ہے کہ ان نتائج کے مطابق دنیا میں ہر 122 شخص یا تو پناہ گزین یا اندرون ملک در بدر ہے یا پھر اس نے کسی غیر ملک میں پناہ کی درخواست دے رکھی ہے.
پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں ضرب عزب فوجی آپریشن کے باعث بے گھر ہونے والے قبائل نے حکومت کو متنبع کیا ہے کہ اگر ایک ہفتے میں متاثرین کی واپسی کے قابل عمل منصوبے کا اعلان نہ کیا گیا تو وہ اسلام آباد اور پشاور میں احتجاج کریں گے، دھرنے دیں گے. تفصیل ہارون رشید سے.
شمالی وزیرستان کے عثمانزئی قبائل کے ایک نمائندہ جرگے نے پشاور میں گورنر خیبر پختونخوا سردار مہتاب احمد خان سے ملاقات کی. قبائلی وفد 70 عمائدین اور وزیرستان کے نوجوانوں پر مشتمل تھا. ملاقات میں شریک قبائلی مشر ملک کلیم اللہ نے بی بی سی کو بتایا کہ انہوں نے بے گھر افراد کی فوری واپسی کے لیے اقدامات کا مطالبہ کیا ہے. جرگے نے حکومت کو چند دنوں کی مہلت دی ہے اور واضح کیا ہے کہ ان کا مطالبہ پورا نہ ہونے کی صورت میں اگلے مرحلے میں پشاور اور اسلام آباد میں دھرنے دیے جائیں گے.
بلوچستان میں ایف سی نے پاک افغان سرحد پر 2 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے اور ان کا تعلق ایک اہم سیاسی جماعت سے قرار دیا ہے. حکام کے مطابق ملزمان ایک ہائی پروفائل قتل کیس میں مطلوب تھے. تفصیل کے ساتھ آصف فاروقی.
ایف سی کے ترجمان کے مطابق ملزمان کو چمن کے قریب پاک افغان سرحدی علاقے آدھا کول سے حراست میں لیا گیا تھا اور شناخت خالد شمیم اور محسن علی کے نام سے کی گئی ہے. ایف سی کے مطابق دوران تفتیش ملزمان نے بتایا ہے کہ دونوں کا تعلق کراچی کی ایک سیاسی جماعت سے ہے. دونوں کو مزید تفتیش کے لیے وفاقی تحقیقاتی ادارے یا ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا ہے. دوسری جانب ایف آئی اے کے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ملزمان بیرون ملک ہائی پروفائل قتل کیس میں بھی ملوث ہیں.
پاکستان پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کی وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ صوبہ سندھ میں گورنر راج کے نفاذ کے بارے میں چہ میں گوئیوں پر اپنی پوزیشن واضح کرے. پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات قمر زمان قائرہ نے آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے کہا
ہمیں کسی سے ڈر نہیں ہے، ہم کبھی مارشل لا یا امریتوں سے نہیں ڈرے. ہم کیوں ڈریں گے؟ ہم کسی کرپٹ بندے کی سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے پیپلز پارٹی. پر ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں جہاں خرابی ہے وہ اکراس دا بورڈ دور کی جائے. اور اگر گورنر راج کا ایشو ہے تو میاں صاحب، پرائم منسٹر صاحب، ہم نے کوئی آپ پہ احسان نہیں کیا. ہم نے نظام کو بچانے کے لیے بار بار سہارے دیے ہیں اس نظام کو. یہ نہ ہو، اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ اب کے لڑکھڑائیں تو سنبھلے نہ. اس پہ چاہیے ان کو، گورنمنٹ کو، کہ اپنی پوزیشن واضح کرے اس بات کہ ان کی پوزیشن کیا ہے.
امریکہ کی ریاست جنوبی کیرولائنا کی پولیس ایک سفید فام شخص کی تلاش میں ہے جس نے ایک افریقی امریکی گرجا گھر میں گھس کر اندھا دھند فائرنگ کر کے 9 افراد کو ہلاک کیا ہے. یہ واقعہ چارلسٹن نامی شہر میں پیش آیا. مقامی پولیس نے حملہ آور کا خاکہ جاری کرتے ہوئے عوام سے مدد کی اپیل کی ہے. افریقی ملک نائجر سے اطلاع ہے کہ ہمسایہ ملک نائجیریا کی اسلامی تنظیم بوکو حرام کے شدت پسندوں نے 2 جنوبی قصبوں میں حملے کر کے 38 افراد کو ہلاک کر دیا ہے. مقامی حکام کے مطابق ان لوگوں کو گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا اور مرنے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے. آسٹریلیا کی ایک عدالت نے ایک خاتون کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے بچے کو اپنا دودھ مت پلائیں. وجہ کیا ہوئی، سنتے ہیں سارا حسن سے.
آسٹریلیا کی اس خاتون نے جسم پر ٹیٹو بنا رکھا ہے جس پر ان کے شوہر نے عدالت سے صدا کی ہے کہ ان کے 11 ماہ کے بچے کو انفیکشن ہو سکتا ہے. اگرچہ خاتون نے ٹیٹو بنوانے کے بعد ایچ آئی وی ایڈس اور ہیپیٹائٹس سے پاک ہونے کے بلڈ ٹیسٹ بھی عدالت میں جمع کرائے, لیکن جج نے کہا کہ ٹیسٹ حتمی نہیں قرار دیے جا سکتے, اس لیے خطرہ ہے کہ شیرخوار بچے کی صحت متاثر ہو سکتی ہے. آسٹریلیا میں بچوں کو ماں کا دودھ پلانے کے لیے سرگرم عمل تنظیموں نے عدالت کے فیصلے پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ ٹیٹو والی ماؤں سے اور بچوں کو انفیکشن منتقل ہونے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں. پنجاب کے وزیر داخلہ,
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے, چاہے ٹی ٹی پی ہے, چاہے لوکل کمانڈرز ہیں, چاہے جو بھی ہے, ان کے لیے یکساں ہیں, زیرو ٹالرنس ہے. دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے, یہ بیڈ ہے, یہ ہمارا ہے, یہ اور کس کا ہے. اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی. ناؤ
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ہماری شہ سرخی ہے, جنوبی کیرولائنا میں گرجا گھر پر فائرنگ سے 9 افراد ہلاک. اس کی تفصیل آپ چاہیں تو یہاں پڑھ سکتی ہیں, لیکن ہم پروگرام میں آگے جا کر اس کا تفصیلی ذکر کریں گے. لیکن ہمارا بڑا موضوع یہ ہے کہ دنیا ایک نئی صورتحال سے دوچار ہے. پناہ گزینوں کی تعداد 6 کروڑ کی ریکارڈ حد تک پہنچ گئی. اس تعداد میں 2013 کے مقابلے 2014 میں 83 لاکھ افراد کا اضافہ ہوا. اقوام متحدہ کی رپورٹ کہتی ہے کہ یہ لوگ دنیا بھر میں خصوصاً مشرق وسطی میں بیرونی حملوں, اندرونی مسلح تصادم, نسلی اور فرقہ وارانہ ظلم و ستم کے نتیجے میں اپنے اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے. صورتحال بد سے بدتر کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ اتنی بڑی تعداد میں لوگ کیوں بے گھر ہو رہے ہیں؟ کیا اقوام متحدہ ان بے گھر افراد کی دیکھ بھال کر پا رہی ہے؟ اور پروگرام میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ تنازعات کے پرام تصفیے کے لیے اقوام متحدہ کا ادارہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے اور کیا کر رہا ہے. یہ سب پروگرام میں آگے آنے کو ہے, لیکن پہلے اس رپورٹ کی تفصیل اور مزید تفصیلات کے لیے ہم نے جنیوا میں بابر بلوچ سے بات کی, جو اقوام متحدہ کے ادارے برائے پناہ گزینہ کے ایشیا کے ترجمان ہیں.
ایسا ہے ماپارا کہ 2014 میں UNHCR جو ہمارا ادارہ ہے, جس کو کہتے ہیں اقوام متحدہ کا ادارہ برائے مہاجرین, ہماری رپورٹ کے مطابق 6 کروڑ لوگ پوری دنیا میں بے گھر ہوئے ہیں, یا وہ ہیں جو بے گھر ہو گئے ہیں نامساعد حالات کی وجہ سے, جنگ جھگڑے اس طرح کی صورتحال. لیکن
مطلب دونوں, اندرونی ملک بھی اور بیرونی ملک بھی.
جی ہاں, اندرونی ملک بھی اور بیرونی ملک بھی, یہ تو کل تعداد ہے. لیکن صرف 2014 میں 1 کروڑ کے قریب وہ لوگ ہیں جو صرف 2014 میں متاثر ہوئے ہیں. پچھلے سال کے جو ہماری گنتی تھی وہ تھی 5 کروڑ کے قریب لوگ اس وقت بے گھر تھے, اندرونی ملک اور بیرونی ملک, جو ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے تھے. اب 1 کروڑ بڑھ گیا ہے, اب اس کی تعداد 6 کروڑ ہے.
اچھا, زیادہ تر کون کون سے ایسے خطے ہیں جہاں یہ لوگ بے گھر ہوئے ہیں؟
سب سے زیادہ جو بے گھر ہوئے ہیں وہ مشرق وسطی میں ہوئے ہیں. مشرق وسطی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. سیریا وہ ملک ہے جہاں اس وقت 12 ملین کے قریب لوگ اس وقت متاثرہ ہیں. ان میں سے 4 ملین وہ ہیں جو کہ مہاجر کی صورت سے دوسروں ملکوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں. 8 ملین وہ ہیں جو اندرون ملک بے گھر ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ عراق کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں. لیبیا میں حالات بہت ٹھیک نہیں ہیں. اور مشرق وسطی سے جب آپ آگے جاتے ہیں تو افریقہ کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں. افریقہ میں برونڈی جیسے ملک ہو گئے ہیں, نائجیریا ہو گیا ہے, سینٹرل افریقن ریپبلک ہو گیا ہے, وہاں سے لوگ بے گھر ہو رہے ہیں. لیکن یورپ بھی محفوظ نہیں ہے. یوکرین کا جو مسئلہ پچھلے سال اٹھا تھا اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ لوگ بے گھر ہوئے ہیں. اور ایشیا تو آپ کے سامنے ہے ہی, افغانستان جا جیسا بڑا مسئلہ پچھلے 35 سالوں سے چل رہا ہے اور اب اس میں آ گیا شامل ہوا ہے پچھلے 2-3 سالوں سے وہ میانمار ہے, جہاں پہ بے گھر ہونے والوں کی تعداد اور ہجرت کرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے.
اور افریقہ میں کیا صورتحال ہے؟
افریقہ میں بھی بے گھر ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ سینٹرل افریقن ریپبلک سوڈان کا مسئلہ, جب ساؤتھ سوڈان الگ ہوا تو لوگ خوش تھے کہ ان کو نیا ملک تو مل گیا, لیکن اب جو وہاں ساؤتھ سوڈان کے اندر جو جھگڑا جاری ہے تو بہت سارے لوگ مجبور ہوئے ہیں کہ وہ ایتھیوپیا یا دوسرے ملکوں میں جا کے پناہ لیں. صومالیہ کئی سالوں سے افغانستان کی طرح موجود ہے, نائجیریا میں جو اب جھڑپیں آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو اور دوسری جگہ پہ تو اب یہ بھی ہیں. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں افریقہ سے جو مشرق وسطی کے لوگوں کی طرف مجبور ہیں کہ سمندری راستہ اختیار کر کے یوروپ پہنچنے کی کوشش کریں.
اور یہ بھی زیادہ تر مسلمان ملک ہیں نا؟
زیادہ تر مسلمان. میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت دنیا میں جو زیادہ تر لوگ بے گھر ہو رہے ہیں ان کا زیادہ تر تعلق مسلمان ملکوں سے ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو دنیا کے 5 ممالک ہیں, یہ 4 ممالک ہیں بڑے بڑے جہاں پہ اس وقت مہاجرین آباد ہیں, اس میں پہلی نمبر پہ اب ترکی ہے کیونکہ وہاں پہ سیریا کے مہاجرین آباد ہیں, اس کے بعد پاکستان کا نمبر آتا ہے جہاں پہ کئی سالوں سے افغان مہاجرین آباد ہیں, لبنان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے جہاں پہ اب تو ان کے بہت بڑا حصہ آبادی کا جو ہے نا چھوٹا سا ملک ہے وہ سیریا کے مہاجر ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ایران اس میں شامل ہے.
جنیوا سے یہ تھے اقوام متحدہ کے ادارے برائے پناہ گزینہ کے ایک اہلکار بابر بلوچ. دنیا میں 6 کروڑ افراد بے گھر اور مصائب کا شکار, ان میں پاکستان بھی شامل ہے, جہاں قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں جاری فوجی آپریشن ضرب عصب کے نتیجے میں 10 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو گئے ہیں. سنیے پشاور سے رفت اللہ کی رپورٹ.
شمالی وزیرستان میں گزشتہ سال جون میں شروع ہونے والے فوجی آپریشن ضرب عصب کے نتیجے میں 10 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو گئے تھے, جو بدستور بنو میں پناہ گزین کیمپوں یا اپنے طور پر کرائے کے مکانات میں مقیم ہیں. حکومت نے چند ماہ پہلے ان بے گھر متاثرین کی واپسی کا عمل بھی شروع کیا ہے, اور اب تک 2000 سے زائد خاندان واپس اپنے اپنے علاقوں کو جا چکے ہیں. تاہم متاثرین کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے بیشتر ان علاقوں کے لوگوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے جہاں سر سے آپریشن ہی نہیں ہوا تھا. ان کے مطابق واپسی کا منصوبہ بھی 1 سال کے عرصے پر محیط ہے, جو ان کے بقول ایک طویل منصوبہ ہے, جبکہ متاثرین مزید کیمپوں یا کرائے کے گھروں کی مشکلات برداشت نہیں کر سکتے. رفت اللہ اورگزئی, بی بی سی, پشاور.
بلوچستان کے مختلف علاقوں سے بھی لوگ خراب حالات کی وجہ سے نقل مکانی پر مجبور ہوئے ہیں, ان میں ایک بڑی تعداد کا تعلق مختلف بلوچ قبائل سے ہے. تفصیل بتائیں گے کوئٹہ سے محمد قاسم.
پنجاب کے قریب واقع 2 اضلاع ڈیرہ بگٹی اور کولو سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو اپنے علاقوں کو چھوڑنا پڑا. یہاں سے نقل مکانی کرنے والوں میں سے زیادہ تر افراد نے بلوچستان کے علاقے نصیر آباد کے علاوہ سندھ اور پنجاب کے علاقوں کا رخ کیا, تاہم ان میں سے بعض افراد کو افغانستان بھی جانا پڑا. بعض بلوچ قوم پرست تنظیموں کے مطابق ان علاقوں سے لوگوں کی نقل مکانی کی ایک بڑی وجہ وہاں کے خراب حالات اور سیکورٹی فورسز کے آپریشن بنی. ان تنظیموں کا دعویٰ ہے کہ نقل مکانی کرنے والوں میں سے 1.5 لاکھ افراد کا تعلق بگٹی قبائل سے ہے. ان تنظیموں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں سے نقل مکانی کرنے والے انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں, کیونکہ کسی بھی ملکی یا غیر ملکی امدادی ادارے نے ان کی مدد نہیں کی. یہاں سے نقل مکانی کرنے والے افراد کو موجودہ اور سابقہ حکومتوں کے ادوار میں متعدد بار ان کے علاقوں میں آباد کرانے کے دعوے کیے گئے, لیکن تاحال اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے گزشتہ سال اپنی جو رپورٹ جاری کی تھی اس کے مطابق بلوچستان کے ضلع کیچ سے بھی لوگوں کو نقل مکانی کرنی پڑی. کوئٹہ شہر سے ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد کو بھی دیگر صوبوں میں نقل مکانی کرنے کے علاوہ بیرون ملک جانا پڑا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
اور جیسا کہ آپ نے سنا, بلوچستان سے ہزارہ قبائل سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بھی ایک بڑی تعداد نے نقل مکانی کی ہے. ہم نے اس بارے میں تفصیل جاننے کے لیے ہزارہ قبیلے کے ایک ترجمان عبد الخالق ہزارہ سے بات کی.
اس میں تقریباً 1 لاکھ سے تو زیادہ ہوگا, اور بہت سارے لوگ جو ہے مطلب اب بھی جو ہے مطلب جب بھی 1 سال کے وقفے کے بعد جوئی مطلب یہ حالات پھر خراب ہوئی, اور خصوصاً اس مرتبہ تو مین کوئٹہ شہر کے ٹریڈ ایریا میں ہماری دکانوں میں گھس کر وہ جس بے گردی سے ہمیں مارا, تو اب بھی لوگ جو ہے مطلب وہ تنگ آ چکے ہیں, اب بھی جو ہے ہجرت کرنے پہ مجبور ہے.
جی
تو پورا ڈیٹا تو نہیں ہے لیکن 1,00,000 سے زیادہ لوگ گئے ہوئے ہیں.
اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو 1,00,000 سے زیادہ لوگوں نے کو ہجرت کرنی پڑی ہے, یہ اندرون ملک ہی گئے ہیں جیسے کراچی وغیرہ, یا بیرون ملک بھی چلے گئے ہیں ان میں سے کچھ؟
دیکھیے اندرون ملک بھی گئے لیکن وہ کم ہے, ان کی تعداد اسٹرینتھ ہے, خصوصاً اسلام آباد لاہور کی طرف جو ہے مطلب وہ لوگ وہاں پہ گئے. لیکن بیرونی ملک جو ہے وہ زیادہ لوگ بیرونی ملک ہے. اور اس وقت
کن ملکوں میں زیادہ تر گئے ہیں؟
زیادہ تر جو ہے مطلب یہ انڈونیشیا کے راستے میں جو ہے مطلب آسٹریلیا کی طرف گئے, پھر وہ ایران ترکی اس راستے سے اسکینڈینیوین کنٹریز کی طرف گئے, تو یہ یورپین کنٹریز کی طرف زیادہ لوگ جو گئے وہ آسٹریلیا کی طرف. اور اب بھی جو ہے تقریباً اس میں ایک چیز میں اضافہ کر دوں کہ اس میں زیادہ لوگ جو ہے مطلب 2,000 سے زیادہ لوگ تقریباً وہ سمندروں کی نظر ہو چکی ہے, بہت سارے لوگ ڈوب چکے ہیں وہاں پہ. اور اب بھی جو ہے انڈونیشیا کے جیلوں میں جو ہے مطلب ہماری خواتین بچے فیملی سارے مطلب وہ وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. پورا
انڈونیشیا کی جیلوں میں کیوں؟
ان کی جیلوں میں بھی ہے اور ان کی جو ہے مطلب یونائٹڈ نیشن کی جو وہ ہے وہاں پہ بھی انہوں نے رجسٹر کیا ہوا ہے اپنے آپ کو.
مطلب یہ لوگ کیا غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے؟ جیلوں میں کیوں ہیں انڈونیشیا کی؟
دیکھیے وہ غیر قانونی ہے مطلب جتنے کام ہیں ان کا جو ہے مطلب انڈونیشیا کے راستے سے جب وہ اس کی طرف جا رہے تھے آسٹریلیا کی طرف, تو وہ ان کو اریسٹ کیا گیا تھا, ان کو رکھا ہوا ہے اور بہت سارے اس میں چھوٹ بھی گئے, بہت ساروں نے کیس کیا ہے اسی طرح. تو غیر قانونی ہے سارا کام جو یہ کر رہے ہیں, غیر قانونی ہے, انلیگلی وہ جا رہے ہیں.
عبد الخالق صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا اس ہجرت کی واحد وجہ یہاں پر کے جو حالات ہیں, خصوصاً جو فرقے وارانہ تشدد ہے, قتل ہے, اس کی وجہ سے جا رہے ہیں یا کچھ ویسے بھی معاشی طور پر اپنے حالات بہتر کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟
دیکھیے 95-96% جو ہے مطلب وہ حالات کی وجہ سے جا رہے ہیں, اس سے پہلے بھی تھا مطلب کون جا رہے تھے. یہ حالات جب خراب نہیں تھے تو ایک آدمی دو آدمی کوئی قانونی طریقے سے جا کے وہاں پہ وہ پناہ لے لیتے تھے. لیکن اب جو ہے مطلب صورتحال یہ ہے کہ وہ اپنی جان کی مطلب رسک پہ جو ہے وہ یہاں سے نکل رہا ہے, ان کو خطرہ ہے, انہیں مار دیا جا رہا ہے, مطلب وہ سیف ہی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ مین کوئی تھے شہر میں, ان کی دکانوں میں گھس کر ان کو مارا جا رہا ہے, جہاں پہ ہمارے چہرے نظر آتے ہیں وہ مار رہے ہیں. مطلب کوئٹہ شہر میں جہاں پہ ہم موومنٹ کرتے ہیں, اپنے ایریا سے باہر جہاں پہ بھی ہم موومنٹ کرتے ہیں, لگتا یہ ہے کہ ٹارگٹ کلرز وہاں پہ موجود ہوتا ہے, اور جب بھی وہ دیکھتا ہے مطلب وہ آدمی کو مار دیتا ہے.
بلوچستان میں ہزارہ قبیلے کے ایک ترجمان عبد الخالق ہزارہ جو اپنے مصائب کا تذکرہ کر رہے تھے ہم سے, ایک بڑا سوال یہ ہے کہ مشرق وسطی میں جاری تشدد اور اس کے نتیجے میں بے گھر ہونے والے لوگ, ان سب کے بارے میں ایک عام تاثر یہ ہے کہ یہ المیہ بیرونی فوجی مداخلت کی وجہ سے پیدا ہوا ہے, تو کیا اقوام متحدہ کی کوئی ذمہ داری بنتی ہے؟ ہم نے یہ سوال کیا احمد کمال سے جو اقوام متحدہ کے ادارے سے مشاورت سے وابستہ ہیں.
جو قانون ہے ریفیوجیز کا, قانون ریفیوجی لا کہلاتا ہے, اس میں ایک پرنسپل ہے جس کو کہتے ہیں نان ریفولمنٹ. یہ لفظ فرانسیسی کا ہے, اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ نہیں ہے. ریفولما کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کی طرف پناہ مانگنے کے لیے آئے تو آپ اس کو دھکا مار کے واپس نہیں پھینک سکتے.
جی
یہ قانون ہے, لیکن
ایسا ہو نہیں رہا,
کیونکہ ہر ایک واپس پھینک رہا ہے. اور آپ یہ سوچیں کہ پاکستان نے جب روس نے حملہ کیا افغانستان پہ, تو کوئی 35,00,000 افغانوں نے پاکستان کا رجوع کیا اور پاکستان نے اپنے دروازے کھول دیے, کیونکہ یہ ریفیوجی لا ہے کہ آپ کو اپنے دروازے کھولنے پڑتے ہیں.
جی
لیکن آج یہ ہے سچویشن, اس میں سب سے بڑی شرمناک جو ہے کہانی یہ آسٹریلیا کی ہے. آسٹریلیا جو ہے وہ دنیا کے وسیع ترین ممالک میں دو تین جو ہے وہ ان میں شامل ہے, اور بالکل آسٹریلیا میں آبادی ہے ہی نہیں, کوئی 1.5 کروڑ سے کم ہے آبادی, لیکن کسی کو اندر نہیں آنے دیتے. اور جو اگر کوئی اندر آنے کی کوشش کرے ریفیوجی, تو اس کو پکڑ کے اور کسی پیسیفک اوشن کے کسی چھوٹے جزیرے کی طرف بھیج دیتے ہیں, مثلا ناورو میں یا توالو میں. تو یہ ایک عجیب سچویشن پیدا ہو گئی. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ بھئی اگر ایسی صورت حال ہے تو اقوام متحدہ کیا کر رہی ہے اور کیوں نہیں کر رہی. تو وہ اس کا جواب یہ ہے کہ اقوام متحدہ کوئی خود مختار آرگنائزیشن تو ہے ہی نہیں, اس کے ممبران ہیں, اور جہاں ممبران کچھ اگری کریں تو کچھ عمل ہوتا ہے, اگر اگری نہ کریں تو اقوام متحدہ خود تو کچھ نہیں کر سکتی. تو بس سچویشن یہ ہے کہ جب یہ بات نکلتی ہے, اب ایک رپورٹ نکلی ہے جس میں سخت دکھ ہے افغانی متحدہ کو, اور کہ یہ سچویشن صورتحال بہت تشویشناک ہے. بھائی یہ تو سب کو معلوم ہے,
جی
یہ بتائیے کہ آپ کر کیا رہے ہیں,
کر رہی ہیں.
اور کر جو ممبران ہیں وہ نہیں کچھ کرنا چاہتے, تو اب سمجھ نہیں آ رہا کہ اب اس صورتحال کا جواب کیسے نکلے گا اور کہاں نکلے گا اور کب نکلے گا.
کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو زیادہ تر مداخلت کرنے والے مغربی طاقتیں ہیں, جیسے عراق میں ہوئی یا شام میں یا لیبیا میں اور یا افغانستان میں آج سے برسوں پہلے, تو یہ ان ملکوں نے مداخلت کی تو اس لیے اقوام متحدہ کا اب کوئی مینڈیٹ ہی نہیں رہا, کیونکہ یہی ملک وہاں بھی بیٹھ کے کوئی فیصلہ لے سکتے ہیں اور یہ ملک خود ہی مداخلت بھی کر رہے ہیں.
دیکھیے اس کو آپ مداخلت کہہ لیں یا ان کی تھیوری جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر جگہ ڈیموکریسی ہونی چاہیے, چنانچہ جہاں جہاں زبردست ڈکٹیٹرز تھے یعنی طاقتور ڈکٹیٹرز, تو ان کا انہوں نے پالیسی یہ کی کہ جی ان کو نکالنا ہے. چنانچہ عراق میں صدام حسین صاحب کو نکال دیا, لیبیا میں معمر قذافی کو نکال دیا. اب آپ دیکھیے کہ عراق میں صدام کو نکالنے کے بعد کیا صورتحال پیدا ہوئی ہے, اور لیبیا میں قذافی کے بعد نکالنے کے بعد کیا صورتحال پیدا ہوئی
ہے.
چنانچہ اور یوگوسلاویا میں ٹیٹو صاحب مر گئے, چنانچہ اس کے بعد یوگوسلاویا جو کہ ایک بہت بڑا ملک تھا, بہت بھاری ملک, وہ ٹوٹ کے اور اس کے نو حصے ہو گئے. تو یہ اب سوچنا پڑتا ہے کہ یہ جو فل فلیجڈ ڈیموکریسی کا کانسیپٹ ہے, اس نے دنیا کو پازیٹو بنایا ہے یا نیگیٹو بنایا ہے, اور یہ اس کا جواب صرف نہ آپ دے سکتی ہیں نہ میں دے سکتا ہوں. یہ تو 100 سال کے بعد جب تاریخ لکھی جائے گی اس میں یہ کہانی جو ہے اس کا جواب لکھا جائے گا.
اقوام متحدہ میں مشاورت سے وابستہ پاکستان کے اور سابق سفارتکار احمد کمال, واضح رہے کہ بے گھر ہونے والے زیادہ تر افراد کا تعلق مسلمان ملکوں سے ہے, لیکن ایک امریکی تھنک ٹینک سے وابستہ محقق کامران بخاری یہ کہتے ہیں کہ اس کا تمام تر ذمہ دار بیرونی مداخلت کو قرار نہیں دیا جا سکتا.
جی اس میں ایک تو یہ ہے کہ ظاہر تمام جگہیں ایک جیسی نہیں ہیں, تو وہ ایک صلاحیت کی جب بات آتی ہے تو وہ ریلیٹو ہے. تو پاکستان کا اتنا برا حال نہیں ہے جتنا نیبرنگ افغانستان کا ہے. افغانستان میں بھی اتنی بری سچویشن نہیں ہے جو کہ سیریا یا عراق میں ہے اور لیبیا میں ہے. اور لیبیا اور یمن اور سیریا وغیرہ جو ہے, اس کو اگر میں نہیں سمجھ سکتا کہ ان کا کوئی ہم باریکی سے جو ہے وہ کمپیریزن کر سکتے ہیں, کیونکہ دونوں جانب جو ہے وہ حالات خراب ہیں. لیکن نو ڈاؤٹ کہ یہ مسلمانوں کی جو فکری اور انتظامی اور جو اوور آل جو ایک اپروچ ہے, ایک آؤٹ لک ہے, یہ اس کی عکاسی کرتا ہے اور اس کی فیلئر کی عکاسی کرتا ہے.
عام تاثر یہ ہے کہ جہاں جہاں مغربی ممالک نے مداخلت کی وہاں وہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہوئے. کیا اس بے گھری کے المیے کی ذمہ داری, ساری ذمہ داری بیرونی مداخلت پر عائد کی جا سکتی ہے, جیسے کہ افغانستان ہے, عراق ہے, شام ہے, لیبیا ہے؟
دیکھیں یہ تو وہی بات ہوئی کہ میرے گھر میں کوئی پرابلم ہے تو باہر والے نے کوئی جو ہے نا کام خراب کیا ہو تو میں کہوں کہ بھئی دیکھو مطلب یہ تو سارے کا سارا جو قصور جو ہے یہ باہر والوں کا ہے.
مسلمانوں کے اندر کے اختلافات تو ہمیشہ سے ہی تھے کامران بخاری, جس کی وجہ سے اسلام میں فرقوں کا تصور تو بہت ہی پرانا ہے, مگر اب یہ اختلافات انتہائی متشدد تصادم کو جنم دے رہے ہیں, تو کیا اب اسلام کی پہچان یہی تشدد بننے جا رہا ہے یا بن چکا ہے؟
اسلام جو ہے وہ وہی ہے جو مسلمان اس کو مطلب بیسیکلی جس طرح مسلمانوں کی پریکٹس ہے, جو مطلب وہ ایک انگریزی کا محاورہ ہے کہ سم تھنگ از واٹ یو میک اف اٹ, کہ کوئی بھی چیز خود سے کچھ نہیں ہوتی, आप जिस तरह उसको जो है ऑपरेशनलाइज करते हैं, क्योंकि इस्लाम क्या है, एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है। अगर उस सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को आप एक तरीके से इंटरप्रेट करते हैं और उनको ऑपरेशनलाइज करते हैं तो एक नतीजा निकलता है, अगर उसको किसी दूसरे तरीके से करें। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, इंडोनेशिया में वो वाला हाल नहीं है। इंडोनेशिया में हालांकि इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर तकरीबन कुछ 4 जो है मजहबी रुझान रखने वाली जमातें हैं, लेकिन वो सिचुएशन ना इंडोनेशिया में है ना मलेशिया में है। वहां पे भी तुर्की को ले लें आप, वहां पे भी जो है अपना ज्यादा मजहबी लोग हैं जो कि कंजर्वेटिव हैं, फिर लिबरल्स भी हैं, लेकिन वो उनका गुजारा चल रहा है। मतलब ये चीजें हम मतलब, और ये बहुत बड़ी आबादी है मतलब मुसलमानों की, इंडोनेशिया जो है बहुत बड़ी आबादी है, तो वो तो ये नहीं कहा जा सकता कि तमाम इस तरह के हैं, लेकिन ये है कि ज्यादातर बेशतर जो जैसे आपने जिक्र किया जो प्रॉब्लम्स हैं आईडीपीज को लेके, वो मुसलमान मुल्कों के हैं और वहां पर जो है जमहूरियत का फुकदान और बेसिक लेवल ऑफ सिक्योरिटी की जो है ना एब्सेंस की वजह से ये सारे मामलात हैं।
पंजाब में कितनी शिद्दत पसंद तंजीमों से हुकूमत निमट रही है? पंजाब के वजीर दाखला,
पंजाब में तकरीबन 14 हैं और इनके खिलाफ आईएसआई के पास, एमआई के पास, हमारी जो जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी है उनके पास पूरी इसकी एविडेंस है। तो जहां जहां पर हम समझते हैं कि ये अपने दायरे से बाहर निकल रहे हैं, जो जिसमें कि हम इनको बैन करते हैं, तो ये आ जाएंगे, उसके अंदर आ जाएंगे, जीरो टॉलरेंस है।
तो फिर क्या होता है, गिरफ्त का तरीका क्या है?
और हमारी जो अपेक्स कमेटी है कि जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब होते हैं, कोर कमांडर होते हैं, चीफ मिनिस्टर की टीम होती है, कोर कमांडर की टीम होती है, इनका एक प्रोसीजर ये है कि ये हम बना करके ये हम इंटीरियर मिनिस्ट्री में भिजवाते हैं, वो फिर जैक ब्रांच जो आर्मी की है वहां से डिस्कशन इसकी होती है, जो अप्रूव हो जाती है वो तो मिलिट्री कोर्ट में चली जाती है, जो अप्रूव नहीं होती वो नॉर्मल कोर्ट में जो है वो चली जाती है।
बाखबर रहने के लिए सरवीन सुना कीजिए।
और अब खेलों की खबरें पेश करेंगे अब्दुल रशीद शकूर।
श्रीलंका ने पाकिस्तान के खिलाफ गोल टेस्ट के दूसरे दिन पहली इनिंग्स में 178 रन बनाए थे और उसके 3 खिलाड़ी आउट हुए थे। कौशल सिल्वा 80 और कप्तान एंजेलो मैथ्यूज 10 रन पर नॉट आउट थे। कुमार संगकारा 50 रन बनाकर आउट हुए। वहाब रियाज ने 2 विकेटें हासिल की। इस मैच का पहला दिन बारिश की नजर हो गया था, आज भी मैच ताखिर से शुरू हुआ और 72 में से 64 ओवर्स कराए जा सके। करुणा रत्ने 21 रन बनाकर वहाब रियाज की गेंद पर आउट हुए। संगकारा का 24 के स्कोर पर अजहर अली ने कैच ड्रॉप किया, जबकि कौशल सिल्वा का 2 के स्कोर पर यासिर शाह कैच लेने में नाकाम रहे। बांग्लादेश और भारत की क्रिकेट टीमें आज मीरपुर में पहले वनडे इंटरनेशनल में मध्य मुकाबिल हैं। ये इंग्लैंड के कप्तान ऑयन मॉर्गन हैं, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ 4th वनडे जीतने के बाद कह रहे हैं कि उनकी टीम को शायकीन की जबरदस्त हिमायत हासिल रही है और अब तक खेले गए 4 मैचेस बहुत ही दिलचस्प रहे और उन्हें उम्मीद है कि चेस्टरली स्ट्रीट में आखिरी मैच भी जबरदस्त रहेगा। इंग्लैंड ने ट्रेंट ब्रिज नॉटिंगहम के 4th वनडे में मॉर्गन और जो रूट की सेंचुरियों की बदौलत 350 रन का हदफ 7 विकेटों पर पूरा करके सीरीज 2-2 से बराबर कर दी है।
England have chased down 350. They've won by 7 wickets, their highest ever run chase.
फ्रेंच ओपन चैंपियन स्टैन वॉरिंका को क्वींस क्लब टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे ही राउंड में शिकस्त हो गई। रॉजर फेडरर जर्मनी में होने वाले टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। बर्मिंगम में होने वाले खवातीन टूर्नामेंट में दिफाई चैंपियन एना एवानोविक पहले ही राउंड में हार गयी। खवातीन फुटबॉल वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की टीम कोलंबिया को 2-1 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है, जहां उसका मुकाबला नॉर्वे से होगा। कोपा अमेरिका में कोलंबिया ने ब्राजील को 1 गोल से शिकस्त दे दी। ये 24 साल में कोलंबिया की ब्राजील के खिलाफ पहली कामयाबी थी।
खेलों की खबरें पेश कर रहे थे अब्दुल रशीद शकूर। खबरों में आप सुनते रहते हैं कि मुश्तइल हुजूम ने तोड़फोड़ कर दी, अमलाक को नुकसान पहुंचाया। ये मुश्तइल हुजूम कौन से अनासर हैं, इस बारे में बीबीसी ने एक खसूसी रिपोर्ट मुरतब की है जो प्रोग्राम में आगे आने को है। यहां पर सैरबीन अपने निस्फ को पहुंच रहा है। अहम खबरों की 6 सुर्खियां पेश करेंगे जहीरुद्दीन बाबर।
اقوام متحدہ میں پناہ گزینوں کے ادارے کے سربراہ نے کہا ہے کہ عالمی امدادی تنظیموں میں پناہ گزینوں کی ضروریات پوری کرنے کی سکت نہیں، جن کی تعداد میں ادارے کے مطابق ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان کے پناہ گزین قبائل نے حکومت کو متنبہ کیا ہے کہ اگر ایک ہفتے میں ان کی گھر واپسی کا لائحہ عمل طے نہ کیا گیا تو وہ اسلام آباد اور پشاور میں دھرنے دیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ صوبہ سندھ میں گورنر راج کے نفاذ کے متعلق اپنی پوزیشن واضح کرے، جس کی چہمہ گوئیاں سیاسی اور سماجی حلقوں میں کی جا رہی ہیں۔ امریکی ریاست جنوبی کیرولائنا کی پولیس ایک سفید فام شخص کو تلاش کر رہی ہے جس نے ایک گرجا گھر میں گھس کر 9 افراد کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضر کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو .com پر کئی فیچر اس وقت شائع ہو چکے ہیں، جن میں سے پہلا فیچر یہ ہے کہ مصالحت کا خاتمہ یا محض سیاسی چال، اور یہی اس وقت ہمارا اس موضوع بھی ہے۔ سابق صدر آصف زرداری کے پاکستانی فوج کے بارے میں تنقیدی بیان کے بعد حکمراں جماعت مسلم لیگ نواز کے بعض رہنماؤں کی جانب سے پیپلز پارٹی کے سربراہ کے خلاف سخت زبان میں بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ خود میاں نواز شریف کی جانب سے آصف زرداری کو کھانے کی دعوت پر بلا کر اسے منسوخ کر دینا کیا پیغام دیتا ہے؟ کیا کئی سالوں سے مفاہمت اور مصالحت کی جو پالیسی چل رہی تھی وہ ختم ہو گئی اور اب یہ دونوں جماعتیں تصادم کے راستے پر دوبارہ چل پڑی ہیں؟ یہی جاننے کی کوشش کی ہے ہمارے ساتھی آصف فاروقی نے اس رپورٹ میں۔
پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی دوسرے درجے کی قیادت اور اہم رہنماؤں کی جانب سے گزشتہ دو روز سے جس قسم کے بیانات جاری کیے جا رہے ہیں، ان کے پیش نظر بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ مساک جمہوریت اور مفاہمت کی سیاست کی بنیاد پر ان دونوں جماعتوں کے درمیان جاری مصالحتی دور اب خاتمے کے قریب ہے۔ وزیراعظم نواز شریف نے بدھ کے روز سابق صدر آصف علی زرداری کو اپنے گھر دوپہر کے کھانے پر مدعو کر رکھا تھا، تاہم مقررہ وقت سے کچھ دیر قبل ہی اس ملاقات کو وزیراعظم کی جانب سے منسوخ کر دیا گیا۔ دعوت کی منسوخی کی وجہ سابق صدر آصف زرداری کا ایک روز پہلے والا بیان بنا، جس میں انہوں نے فوجی قیادت پر سخت الفاظ میں تنقید کی تھی۔ سینیٹر مشاہد اللہ خان ماحولیات کے وفاقی وزیر ہیں۔ وہ مسلم لیگ نواز کے ان چند رہنماؤں میں شامل ہیں جنہیں وزیراعظم نواز شریف اہم فیصلوں کے وقت مشورے کے لیے طلب کرتے ہیں۔ آصف علی زرداری کے بیان کے جواب میں مشاہد اللہ خان نے سینٹ میں اپنی تقریر میں کہا،
ایک ایک گھر میں سے دو دو ارب روپے نکل رہے ہیں، آپ نے لانچے بھر بھر کے ڈالر اور پاؤنڈ جو ہیں اس ملک سے باہر بھیجے ہیں، اگر اس پہ ابھی کسی کو پکڑا نہیں ہے، اس پہ اگر بات ہوتی ہے ذرا سی تو آپ دھمکیاں دیتے ہیں کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، جام ہو جائے گا کراچی سے لے کے فاٹا تک۔
طلال چودھری رکنے قومی اسمبلی ہیں، ان کے پاس مسلم لیگ یا کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے، اس کے باوجود انہیں مختلف معاملات پر پارٹی اور حکومتی موقف بیان کرنے کے لیے وزیراعظم کی ہدایت پر ٹیلی ویژن کے مباحثوں میں شرکت کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ وزیراعظم کے ساتھ سیاسی مشاورتی اجلاس کے بعد طلال چودھری قومی اسمبلی پہنچے اور انہوں نے بھی مشاہد اللہ کی تقریر سے ملتی جلتی باتیں قومی اسمبلی کے ایوان میں کی، جو خاصی تلخ اور کسی حد تک توہین آمیز تھیں۔
جب سے ایان علی گرفتار ہوئی ہیں وہ پریشان نظر آتے ہیں، زرداری صاحب ایسے کاموں میں ایسا تو ہوتا ہے، اور آپ روز کہتے ہیں میں نے اتنے سال قید کاٹی ہے، بھئی جیسے کرتوت ہوں گے پھر قید تو کاٹنا پڑے گی، تو ایسا نہ کہا کریں یا ایسے کام چھوڑ دیں۔
ان اہم اور کسی حد تک مسلم لیگ کے ترجمان سمجھے جانے والے رہنماؤں کی شعلہ بیانی کا جواب بھی ان کے ہم پلہ پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چند کی جانب سے آیا۔
اللہ کرے ہماری ان سے رائیں پکی پکی جدا ہو جائیں، اللہ کرے، شکر الحمدللہ کہ اب ہم ہمارے اوپر سے وہ چھاپ اتر جائے گی جو فرینڈلی اپوزیشن کی چھاپ ہے، ہمارے اوپر وہ بوجھ ہلکا ہو جائے گا جس کی وجہ سے 11 مئی سے جن کو کندھا دینے کی وجہ سے، جن کی ارتھی کو کندھا دینے کی وجہ سے ہم خود ڈوبنے لگے ہیں۔ پیپلز پارٹی سسٹم کو بچاتے بچاتے لگ ایسا رہا تھا کہ ہم اس میٹرو کرپشن کو، ان نندی پور کرپشن کو ہم بھی بچا رہے ہیں۔
سیاسی پنڈت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان پیدا ہونے والے اس تناؤ کو ان دونوں جماعتوں کے درمیان کئی سالوں سے جاری مفاہمتی پالیسی کے خاتمے کا نقطۂ آغاز تو قرار دیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وزیراعظم نواز شریف کے پاس اب پیپلز پارٹی اور فوجی قیادت میں سے کسی ایک کی حمایت کا آپشن تھا۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار زاہد حسین،
نواز شریف صاحب یہ فوج کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں
کے جو ہے وہ پوری طرح ان کے ساتھ ہیں, کیونکہ آپ کو تو پتا ہوگا کہ پچھلی جب شروع میں اقتدار میں آنے کے بعد سے کافی عرصے تک ایک تناؤ کی ایک فضا تھی آرمی اور حکومت کے درمیان. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ فوج کو اپنا سن کا ایک لحاظ سے یہ یقین دلانا تھا کہ یہ میاں صاحب پوری طرح جو ہے ان کے ساتھ ہیں.
اسی پنظر میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قاہرہ نے پریس کانفرنس میں خاطر غزنوی کا یہ شعر پڑھ کر سیاسی صورتحال کا شاعرانہ تجزیہ پیش کیا.
شاعر نے کہا تھا نا کہ وہ ذرا سی بات پہ برسوں کے یارانے گئے لیکن اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے.
ان تلخ بیانات کے بعد ذرائع بتاتے ہیں کہ دونوں جانب سے اپنے اپنے اتحادیوں کے ساتھ رابطوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے. آصف زرداری اے این پی کے اسفندیار ولی اور ایم کیو ایم کے رہنماؤں سے بات چیت میں مصروف ہیں, جبکہ وزیر اعظم نے بھی اپنے اتحادیوں کو مشاورت کے لیے بلا بھیجا ہے. ایسے میں محسوس یہی ہو رہا ہے کہ وفاقی دارالحکومت میں کسی نئی سیاسی لڑائی کے لیے صف بندی کی جا رہی ہے. آصف فاروقی, بی بی سی, اسلام آباد.
سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی وکیل عاصمہ جہانگیر نے کہا ہے کہ ارکان پارلیمان نے فوجی عدالتوں کے قیام کے حق میں فوجی ترجمان کا پیغام آنے کے بعد ہی ووٹ دیا تھا. انہوں نے یہ بات 21ویں آئینی ترمیم کے تحت فوجی عدالتوں کے قیام سے متعلق دائر درخواستوں کی سماعت کے دوران دلائل دیتے ہوئے کہی. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
چیف جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 17 رکنی فل بینچ نے 21ویں آئینی ترمیم میں فوجی عدالتوں کے قیام کے خلاف درخواستوں کی سماعت کی. عاصمہ جہانگیر نے درخواست کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ وکلاء اس بات پر متفق ہیں کہ فوجی عدالتوں میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جاتے. ان کا کہنا تھا کہ فوجی عدالتوں کے قیام سے متعلق فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ کی ٹویٹ کے بعد ارکان پارلیمنٹ نے 21ویں آئینی ترمیم سے متعلق قانون سازی میں فوجی عدالتوں کے قیام کے حق میں ووٹ دیا. اس پر بینچ میں موجود جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ملک میں پارلیمانی جمہوریت کو پارٹی سربراہان کی جمہوریت میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور آئین کے آرٹیکل 63A کے تحت پارٹی کے سربراہان بہت زیادہ با اختیار ہو گئے ہیں, جس کی وجہ سے پارلیمانی جمہوریت متاثر ہوئی ہے. بینچ میں موجود جسٹس میاں ثاقب نثار کا کہنا تھا کہ اراکین پارلیمنٹ کے پاس بڑا آسان راستہ ابھی بھی موجود ہے کہ اگر وہ پارٹی سربراہان کی ہدایت سے اتفاق نہیں کرتے تو وہ مستعفی ہو جائیں. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وکیل کا کہنا تھا کہ عدالت عظمیٰ کو ایسی تمام قانون سازی کو کل عدم قرار دینے کا اختیار حاصل ہے جو بنیادی حقوق کے خلاف ہو. انہوں نے کہا کہ جنگل کے قانون کو کسی طور پر بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا. بینچ میں موجود جسٹس آصف سعید کھوسا نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ پشاور میں آرمی پبلک سکول پر شدت پسندوں کے حملوں کے بعد فوجی عدالتوں کے قیام کی صورت میں عدل کا ایک متوازی نظام قائم کر دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ شدت پسندی کے مقدمات کے فوری فیصلوں میں تاخیر کی ذمہ داری انتظامیہ کی بجائے عدلیہ پر ڈال دی گئی ہے, جو کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے. ان درخواستوں کی سماعت 22 جون تک ملتوی کر دی گئی. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
صوبہ سندھ میں ایک مذہبی تنظیم سنی تحریک کا کہنا ہے کہ رینجرز نے کراچی میں تنظیم کے مرکزی دفتر سے 12 رہنماؤں اور کارکنوں کو حراست میں لیا ہے. تاہم رینجرز کی جانب سے اس حوالے سے کوئی موقف سامنے نہیں آیا. کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ.
سنی تحریک کے رہنما شاہد گوری کا کہنا ہے کہ جس وقت رینجرز کے اہلکار بابا اردو روڈ پر واقع ان کے مرکزی دفتر پہنچے تو وہاں محفل میلاد جاری تھی. ان کا کہنا تھا کہ موقع پر موجود رہنماؤں نے رینجرز سے تعاون کیا اور محفل روک کر رینجرز کو جو لوگ مطلوب تھے انہیں ان کے حوالے کر دیا گیا. شاہد گوری کے مطابق رینجرز نے انہیں یقین دہانی کرائی ہے کہ اگر کارکن بے قصور ہوئے تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا. شاہد گوری کے مطابق ان کے کارکنوں پر ارباب غلام رحیم کے دور حکومت میں مقدمہ دائر ہوئے تھے.
جناب نہیں, اصل میں ہم پچھلے ادوار میں ہمارے ساتھ ریاست کی مشینری کا استعمال ہوا ہے. اب یہ تو قانون کی تو پاسداری آپ نظر آتی ہے. کراچی میں تو پہلے لا قانونی آتی تھی. یہ عبدالرؤف صدیقی کے دور میں, رؤف صدیقی کے دور میں اور وسیم اختر کے دور میں, کیونکہ ایم کیو ایم کی مخالفت میں یہ مقدمات ہم پر بنے ہیں. کراچی آپریشن اور رینجرز کی اختیارات کی وجہ سے آج کراچی شہر میں ٹارگٹ کلنگ کم ہو رہی ہے, اور یہی شہر کراچی تھا کہ 50-60 لوگ ہمارے سال میں شہید ہوتے تھے.
رینجرز کی جانب سے اس کاروائی پر کوئی اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا. تاہم چھاپے سے ایک روز قبل ڈی جی رینجرز جنرل بلال اکبر نے کراچی میں علماء دین کے ایک وفد سے ملاقات کی تھی. جس میں انہوں نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ فطرے اور زکوۃ کی جبری وصولی کی فوری شکایت رینجرز ہیلپ لائن کو کی جائے۔ سنی تحریک کے رہنما شاہد گوری نے اپنی تنظیم پر بھتہ خوری اور زبردستی فطرہ اور زکوۃ لینے کے الزامات کو مسترد کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ہر سال غریبوں میں راشن تقسیم کرتے ہیں۔
کیونکہ ویسے ہم نے عام کارکن کے ڈونیشن پر مکمل پابندی لگائی ہوئی ہے تقریباً ایک سال سے۔ ہم نے کوئی کارکن ہمارا کوئی زکوۃ فطرہ جمع نہیں کرتا، بلکہ جو لوگ ہم سے تعاون کرتے ہیں ہر مہینے ہر سالانہ تعاون کرتے ہیں۔ لیکن کارکن اگر کوئی پاکستان سولیڈیری کے نام سے کوئی کارکن چندہ وصول کرتا ہے یا کوئی نام لے کر کوئی اس کا نام استعمال کرتا ہے تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
خیال ہے کہ 1990 کی دہائی میں کراچی میں ایم کیو ایم کے خلاف جاری آپریشن کے دنوں میں سنی تحریک ابری تھی۔ اس کا تنظیمی ڈھانچہ بھی ایم کیو ایم سے ملتا جلتا ہے۔ بلدیاتی انتخابات میں شرکت کرنے پر دونوں جماعتوں میں اختلافات نے جنم لیا تھا جو آگے چل کر شدت اختیار کر گئے، اور چند سال کے بعد گورنر سندھ ڈاکٹر ارشد الباد نے دونوں میں سیز فائر کروایا تھا۔ 2006 میں سنی تحریک کو اس وقت ایک بڑا دھچکا لگا تھا جب نشتر پارک میں عید میلاد النبی کے جلسے میں ایک بم دھماکے میں اس کی پوری قیادت ہلاک ہو گئی تھی۔ ریاض سہیل، بی بی سی کراچی۔
برطانیہ کے شہر بریڈفورڈ کی ان تین سگی بہنوں کے بارے میں آپ ہماری خبروں میں سن چکے ہیں جو اپنے 9 بچوں سمیت ممکنہ طور پر سعودی عرب سے عمرے کے بعد ترکی کے راستے شام گئی ہیں۔ ان میں سے ایک بہن زورا داؤد کے شوہر سید زبیر احمد نے بی بی سی کے شازیب جیلانی سے کراچی میں بات کی اور کہا کہ برطانیہ جیسے انصاف پسند ملک کے ساتھ غداری نہیں کرنی چاہیے۔
یہ نہیں پتا کس کون ان کو لے گیا، کس نے ان کا ذہن بنایا، کہاں سے انہوں نے ٹکٹ لیا، کیسے وہ گئے، اور سعودیہ کو ٹریول جو کیا وہ تو محرم کے ساتھ ہی ہونا چاہیے تھا نا، اور نہ مجھ سے اجازت لی گئی۔ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ وہ ان کو سیف طریقے سے لائیں، اور یہ میرے ساتھ بہت بڑی نیکی ہوگی، میرے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا اگر میرے بچوں کو لے آئے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ برطانیہ جیسے جہاں پر انصاف ہے، جہاں پر عدل ہے، جہاں پر ہر چیز کی آپ کو ضرورت آپ کی پوری ہوتی ہے، ایسی اچھی حکومت کے ساتھ غداری نہیں کرنی چاہیے۔ اور میری اپیل ہے برطانوی حکومت سے کہ وہ ان کو نہیں بلکہ جو بھی گئے ہیں سب کو، ہم کہتے ہیں سب کو، جو بھی گئے ہیں سب کو سیفلی واپس لے آئے۔
آپ کو اپنی بچیاں یاد آتی ہیں؟
بہت زیادہ، مجھے اتنی یاد آتی ہیں کہ میں رات کو سو بھی نہیں سکتا، کبھی میں سو بھی نہیں سکتا، ان کی یاد میں جاگا رہتا ہوں۔
اور ابھی وہ پتہ نہیں کہاں کس مرحلے سے گزر رہی ہوگی،
رات کو نیند بھی نہیں آتی یہ سوچ کے کہ وہ کیا کر رہی ہوگی، کھایا ہوگا نہیں کھایا ہوگا، ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہوگا۔ آخر ایک چیونٹی مرنے پہ بھی آدمی دکھ ہوتا ہے، یہ پھر میری بیٹیاں ہیں
اور 9 بچے،
اور 9 بچے،
3 بہنیں،
مجھے اپنے بچوں کی بھی فکر ہے، ان کی بھی فکر ہے، اور جو بھی دنیا جہاں سے گئے ہوئے ہیں مجھے سب کی فکر ہے، سب کو اپنے وطن کو واپس آنا چاہیے۔
تو یہ لوگ جو جا رہے ہیں شام لڑائی کرنے کے لیے داعش کے لیے، کیا پیغام دیں گے آپ ان کو؟
اسلام مطلب ہے سلامتی، پیس، اسلام مین پیس ان ڈکشنری، اسلام کا مطلب سلامتی۔ اسلام تو کبھی بھی کس کو قتل کرنے کی، یا اسلام میں تو غیر مذہب لوگوں کے لیے بھی حقوق ہیں، ان کے گرجوں میں، ان کے عیسائیوں کے، یہودیوں کے، ہر قسم کے گرجوں کو بھی حفاظت دی گئی ہے، نہ کہ اسلام نے کسی کو اجازت نہیں دی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ لوگ کس پوائنٹ آف ویو سے کام کر رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ ساری دنیا میں امن ہو جائے، ساری دنیا میں سلامتی ہو جائے، ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے رہے۔
آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں ان کو واپس لانے میں، اور اگر بریڈفورڈ جیسے علاقے میں لوگ اس طرف سوچ رہے ہیں، آپ کا کیا کردار بنتا ہے؟
میں کیا کر سکتا ہوں چھوٹے سے گاؤں میں رہ کے، نہ میرے پاس کوئی پاور ہے، نہ میرے پاس کوئی میڈیا ہے، نہ میرے ساتھ کسی کا تعلق ہے، نہ یہاں کی گورنمنٹ کا، نہ وہاں کی گورنمنٹ کا، تو میں اکیلا اس دو ہاتھ سے کیا کر سکوں، کس کی دعا ہی کر سکتا ہوں، پرے ہی کر سکتا ہوں، اس سوائے اس کے میرے پاس کوئی تو نہیں ہے۔
ممکنہ طور پر ترکی کے راستے شام جانے والی زہرا داؤد کے شوہر سید زبیر احمد شازیب جیلانی سے بات کر رہے تھے۔ رخ کریں گے امریکہ کا، جہاں کی ریاست جنوبی کیرولائنا میں حکام کے مطابق ایک تاریخی گرجا گھر پر فائرنگ کے واقعے میں 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب میں چارلسٹن نامی شہر میں واقع ایک افریقن امریکن چرچ میں پیش آیا اور اس وقت گرجا گھر میں لوگ ایک اجلاس کے لیے جمع تھے. واشنگٹن سے ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھی برجیش اپادھیائے. برجیش, تازہ ترین کیا ہے اس میں, کیا وہ گرفتار ہو گئے ہیں, ہو گیا ہے؟
جی مہاپارا, اب سے کچھ ہی منٹوں پہلے امریکہ کی جو اٹارنی جنرل ہیں لوریٹا لنچ, انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ڈیلن روف نام کے اس شخص کو, جس کی عمر قریب 20-21 سال کی ہے, اس کو اس کے الزام میں فی الحال گرفتار کیا گیا ہے. پولیس کے مطابق بدھ کی رات تقریباً 9 بجے کا یہ واقعہ ہے, جس میں مبینہ طور پر ایک سفید فام شخص جو ڈیلن روف ہیں, انہوں نے وہ ایک چارلسٹن شہر کے, جیسا کہ آپ نے کہا, ایک تاریخی افریقی امریکی چرچ ہے, اس کے اندر وہ گھسا. وہاں شام کی عبادت چل رہی تھی اور پولیس کا کہنا ہے کہ وہ وہاں موجود لوگوں کے ساتھ 1 گھنٹے تک بیٹھا اور پھر گولی چلانی شروع کر دی. مقامی میڈیا کے مطابق ایک خاتون کو اس نے یہ کہتے ہوئے اس کی جان بخش دی کہ وہ دوسروں کو بتائے کہ ہوا کیا تھا. پولیس کے مطابق جب وہ وہاں پہنچے تو 8 لوگ دم توڑ چکے تھے اور 1 کی ہسپتال میں موت ہوئی. مارے جانے والوں میں 6 خواتین ہیں اور 3 مرد ہیں, اور اس طرح کی خبریں بھی ہیں کہ ہلاک ہوئے جو افراد ہیں ان میں ساؤتھ کیرولائنا صوبے کے مقامی سینیٹر بھی ہیں.
یہ بتائیے برجیش, کی کیا کچھ معلوم ہو سکا ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا؟
دیکھیں, پولیس نے اسے ہیٹ کرائم یا نفرت کی وجہ سے کیا گیا جو جرم ہوتا ہے اس کی کیٹیگری میں رکھا ہے. یہاں ہیٹ کرائم تب مانا جاتا ہے جب قتل, ڈکیتی یا کسی اور بڑے جرم میں نسل, مذہب وغیرہ بھی جرم کی وجہ ہو. تو پولیس نے شخص کا جو ویڈیو جاری کیا تھا اس سمے تک وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اور کچھ ہم اس میں بارے میں نہیں بتا سکتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا تھا, لیکن جس طرح کی باتیں نکل کر آ رہی ہیں مقامی میڈیا کے ذریعے, ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر, فیس بک کے ذریعے, اس سے یہی اندازہ لگ رہا ہے کہ یہ نسل پرستی کی وجہ سے کیا گیا حملہ تھا. غورطلب ہے کہ 2 مہینے پہلے ہی ایک سفید فام پولیس والے نے ایک سیاہ فام شخص کو گولی مار کر اسی شہر میں ہلاک کیا تھا, جس کے بعد کئی سارے پروٹیسٹ بھی ہوئے تھے, اور ابھی تک اس معاملے کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ اس کا تعلق نسل پرستی سے ہی.
برجیش, یہ بتائیے کہ اس کا تعلق نسل پرستی سے ہے, یہ ہیٹ کرائم ہے یعنی نفرت کی بنا پر جرم ہوا ہے, لیکن اس کا انتخاب یہ جنوبی کیرولائنا کا یہ چرچ کیوں؟ کیا اس سے کچھ ایسی وابستہ, کوئی اس کی تاریخ ہے جس کی وجہ سے اسی چرچ کو چنا گیا؟
دیکھیں, ساؤتھ کیرولائنا پورے صوبے میں ہی نسل پرستی کی ایک لمبی تاریخ رہی ہے. یہاں 1965 تک تو سیاہ فام افراد ووٹ بھی نہیں ڈال سکتا تھا. سیاہ فام اور سفید فام قوم کے لیے اسکول الگ تھے. مجھے یاد ہے 2008 میں اوباما کے انتخابی مہم کے دوران میں چارلسٹن گیا تھا, تو وہاں ایک بزرگ نے مجھے بتایا کہ جو ریلوے اسٹیشنز پر پانی پینے کے نلکے بنے ہوتے ہیں وہ بھی الگ الگ تھے. تو یہ چرچ جہاں یہ واقعہ ہوا ہے, اس کی بنیاد ایک سیاہ فام غلام نے اپنی آزادی کے بعد رکھی تھی, اور بعد میں اسے بغاوت کے الزام میں پھانسی دے دی گئی تھی. اور اس شہر کا جو چارلسٹن ہاربر ہے مہاپارا, وہ جگہ ہے جہاں افریقہ سے لائے گئے غلاموں کو جہازوں سے اتارا جاتا تھا, اور بہت لوگوں کو یہ واردات 1963 میں جو برمنگھم الاباما کے چرچ میں جو بم دھماکہ ہوا تھا جس میں 4 بچیوں کی موت ہو گئی تھی, اور سول رائٹس موومنٹ میں اس کے بعد کافی تیزی آئی تھی, تو اس کی یاد دلا رہا ہے. اور ویسے بھی یہاں گزشتہ مہینوں میں سیاہ فام افراد کے خلاف, آپ جانتی ہیں, پولیس کی زیادتیوں کو لے کر کافی احتجاجی ریلیاں ہوئی ہیں, اور اس واردات کے بعد لوگوں میں, خاص کر سیاہ فام قوم میں بھی خاصا غصہ ہے, اور اب سے کچھ ہی منٹوں میں اندازہ ہے کہ صدر اوباما اس پر کچھ بیان دینے والے ہیں.
واشنگٹن سے برجیش اپادھیائے, آپ کا بہت شکریہ. اور ابھی یہیں رہتے ہیں امریکہ میں, اس کے نیو یارک شہر میں ایک مسلمان امریکی نوجوان کو ایف بی آئی کے ایجنٹ پر قاتلانہ حملہ کرنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا ہے. یہ مبینہ حملہ اس وقت ہوا جب داعش آئی ایس آئی کے حملے کی سازش کے سلسلے میں ایف بی آئی کے ایجنٹ اس نوجوان کے گھر کی تلاشی لے رہے تھے. مزید تفصیل کے ساتھ نیو یارک سے سلیم رضوی.
نیو یارک کے سٹیٹن آئلینڈ علاقے میں رہنے والے فرید مومونی پر الزام ہے کہ انہوں نے ایف بی آئی کے ایجنٹوں پر اپنے گھر میں باورچی خانے کی ایک چھرے سے حملہ کیا, جس سے بقول ایف بی آئی کے ایک ایف بی آئی کا ایجنٹ معمولی زخمی بھی ہوا, لیکن چونکہ اس ایجنٹ نے حفاظتی جیکٹ پہن رکھی تھی اس لیے اس کو گہرے زخم نہیں لگے. ایف بی آئی کا کہنا ہے کہ تھوڑی دیر تک ہتا پائی کے بعد دوسرے ایجنٹوں کی مدد سے فرید مومونی کو قابو میں کیا گیا اور گرفتار کر لیا گیا. بروکلن کی وفاقی عدالت میں بدھ کو فرید مومونی کو پیش کیا گیا. عدالتی دستاویز میں کہا گیا ہے کہ ایف بی آئی کے ایجنٹ مومونی کے گھر کی تلاشی لینے پہنچے تھے, کیونکہ مومونی نے دہشت گرد گروہ داعش یا آئی ایس ایس کے ایک حمایتی عمر صالح کے ساتھ مل کر نیو یارک میں دہشت گرد حملے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کو حملے کا نشانہ بنانے کی سازش کی تھی. عمر صالح کو پچھلے سنیچر کو ہی گرفتار کیا گیا تھا اور اسی نے فرید مومونی کا نام ایف بی آئی کو بتایا تھا۔ ایف بی آئی نے مومونی کی گرفتاری کے بعد اس کی کار میں سے بھی ایک بڑا چاقو برآمد کیا۔ ایف بی آئی کا کہنا ہے کہ مومونی نے قبول کیا کہ یہ چاقو پولیس اور ایف بی آئی ایجنٹوں پر حملے کے لیے رکھا گیا تھا۔ فرید مومونی کے ایک رشتہ دار محمد افونجا ایف بی آئی کے بیان سے اتفاق نہیں کرتے۔ وہ بے گناہ ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں وہ چاقو سے حملہ کرے گا اور زندہ بچ جائے گا؟ اگر وہ چاقو سے حملہ کرتا تو اسے وہیں گولی مار کے ہلاک کر دیا جاتا۔ یہ تھے مومونی کے ایک رشتہ دار کے الفاظ۔ 21 سالہ فرید مومونی پر اب ایف بی آئی ایجنٹ کو قتل کرنے کی کوشش کے علاوہ آئیسس کو مدد فراہم کرنے کی سازش اور نیویارک کے علاقے میں دہشت گرد حملے کرنے کے لیے آئیسس کی مدد کرنے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ عدالتی دستاویز کے مطابق مومونی نے یہ قبول کیا کہ وہ آئیسس گروہ کی حمایت کرتا ہے اور اس گروہ میں شامل ہونے کے لیے جانا بھی چاہتا تھا۔ دستاویز میں مزید کہا گیا ہے کہ مومونی نے بتایا کہ اگر وہ آئیسس میں شمولیت کے لیے ملک سے نہ جا سکا تو وہ امریکہ کے اندر ہی پولیس اور ایف بی آئی جیسے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں پر حملے کرنا چاہتا تھا۔
نیو یارک سے یہ تھے سلیم رضوی۔ آپ اکثر خبروں میں یہ دیکھتے ہوں گے کہ مشتعل ہجوم نے توڑ پھوڑ کر دی، املاک کو نقصان پہنچایا، توہین مذہب کے مبینہ ملزم کو زندہ جلا دیا۔ مگر بی بی سی اردو کی اس خصوصی رپورٹ کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اب کرائے کے ہجوم فراہم کرنا ایک منافع بخش کاروبار بن چکا ہے۔ یہ مشتعل ہجوم کیا ہے، کون سے عناصر ہیں جو عام نوجوانوں کو ایک ایسے ہجوم کی شکل دیتے ہیں جس کے غیظ و غضب کے آگے ہر کوئی، یہاں تک کہ قانونی ادارے بھی بے بس نظر آتے ہیں؟ ہماری نامہ نگار سبا اعتزاز کی اس رپورٹ کے لیے بی بی سی کو چند ایسے افراد تک خصوصی رسائی حاصل ہو سکی ہے، لیکن رپورٹ میں شامل افراد کے نام اور شناخت ظاہر نہیں کی جا رہی۔
فون نمبروں سے بھری چھوٹی سی ڈائری اور ایک موبائل فون کے ذریعے منٹوں میں درجنوں لوگ جمع کرنا خواجہ صاحب کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ جس علاقے میں یہ رہتے ہیں وہاں کے مکین سرکار سے زیادہ ان پر اعتبار کرتے ہیں اور بقول ان کے اپنے مسائل کے حل کے لیے انہی سے رجوع کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب یہ مسائل اپنے طریقے سے حل کرواتے ہیں، چاہے وہ گیس کی فراہمی کے لیے سینکڑوں کا ہجوم اکٹھا کر کے ریلوے لائن بلاک کروانا ہی کیوں نہ ہو۔ اس علاقے میں ڈیروں کے طاقتور مالک مذہب کی پشت پناہی بھی کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب کا دعویٰ ہے کہ وہ اپنا سماجی اور مذہبی اثر و رسوخ مثبت انداز میں استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ مانتے ہیں کہ اس ڈیرا کلچر کا غلط فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے۔
ذاتی لوکاں دی لڑائیاں مسئلے ہوندے نے کہ جڑا مذہبی بنا کے کہ گل چھڑ چھڑ دے نے کہ جڑا شور شرابا پی جاندا تے کوئی جھوٹ بول چھڈیے کہ اپنا لو جی انہاں نے ایک قرآن پاک ورکے ساتھ چھڈے نے انہاں گا چلے ہے، وہ کسے نے تصدیق ویریفائی نہیں کرنی، اس گل دے پیچھے لگ کے تے پورا کہ جھوم کٹھا کر لینا۔
گزشتہ سال ہی توہین مذہب کے الزام میں مشتعل ہجوم کے ہاتھوں گجراوالہ میں ہی احمدیوں کے کئی گھر جلا دیے گئے اور اس میں جھلس کر دو معصوم بچیاں اور ان کی نانی ہلاک ہو گئیں۔ ہمارے ملک میں کھڑا ہو کے تماشا دیکھنا ایک معمول کی بات بن چکی ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی آہستہ آہستہ ہجوم بڑھتا جا رہا ہے۔ اب اس طرح کی ہجوم کو مشتعل ہجوم بنانے کے لیے اکثر چند افراد کی ضرورت ہوتی ہے اور حالات وہاں تک بھی پہنچ سکتے ہیں کہ کسی کی جان چلی جائے، اور اس طرح کے لوگوں کو جمع کرنا اب ایک منافع بخش کاروبار بن چکا ہے۔ ہمیں ایک ایسے باس اور ڈیرے تک رسائی ملی جہاں بظاہر مشتعل ہجوم کرائے پر دینے کی ڈیل ہو رہی تھی۔
نہیں وہ کو منگاؤ نہ، پہلے پیسے منگاؤ پھر وہ کام کریں گے، انج نہیں نہ کام ہوں، بندے انج نہیں جانے، بندے اتنے خرچہ ہوں، سارا نظام ہوں، گڈیاں جانیا نے، اسلحہ جانا، سارا نظام ہے۔
اس گروپ کے سرغنا نے اپنی شناخت نہ ظاہر کرنے کی شرط پر اپنی خدمات کی وضاحت کی۔
مذہبی تنظیمیں ہیں، اس کے لیے بھی بندے مل سکتے ہیں، جیسا کہ کرسچن ہیں، یہ برادری کے کوئی بھی کام ہو ایسے ویسے، ان کے لیے لوگ جمع کرنے ہوتے ہیں تو اس کے لیے بھی لوگ مل جاتے ہیں۔ کوئی اور تنظیم ہو جیسا کہ سپیسا ہوا والے، ان کے لیے بھی بندے مل جاتے ہیں۔ دھرنا ہے، اس کے لیے بھی بندے مل جاتے ہیں۔ ادھر ہر کام کے لیے لوگ مل جاتے ہیں۔
اس طرح کے ہجوم جمع کرنے، انہیں منظم کرنے اور مختلف مفادات کے استعمال کروانے کے لیے یہ صاحب مڈل مین کا کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کے مطابق مشتعل ہجوم کے پیچھے مخصوص مقاصد غربت اور پیسہ ہے۔
جیسے کوئی آدمی ہے اس نے روڈ بلاک کروانی ہے یا کوئی مطالبہ حکومت یا انتظامیہ سے منوانا ہے تو وہ کال کرتا ہے کہ یار مجھے 300-400 آدمی چاہیے. اس طرح کے کاموں کے لیے ہم ان لوگوں کو استعمال کرتے ہیں جو چوکوں میں مزدوری کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. ان کو ہم 1,000 روپے دیتے ہیں اور تحفظ بھی دیتے ہیں کہ اگر پکڑے گئے تو ان کو ہم چھڑوائیں گے.
آپ کا کٹ کیا ہوتا ہے سارے سلسلے میں؟
اس میں ہمارا کمیشن ہوتا ہے.
کیا یہ بڑھتا کاروبار اس سے وابستہ سوداگروں کے مقاصد حل، لیکن دوسری جانب حکومتی ریٹ کو چیلنج نہیں کر رہا؟ سبا اعتزاز، بی بی سی نیوز، گوجرانوالہ.
جیسا کہ آپ نے سنا، رپورٹ میں شامل افراد اپنے نام اور شناخت ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے. آخر یہ لوگ ہیں کون؟ سبا اعتزاز نے لاہور کے ایس ایس پی ڈسپلن سہیل سکھیرا سے پوچھا کہ کیا پنجاب کے مختلف علاقوں میں انہیں ایسے لوگوں کی موجودگی کا علم ہے جو مشتعل ہجوم فراہم کرتے ہیں؟
آئی اگری کہ جو اس کے موٹیویٹر ہوتے ہیں یا جو یہ موو کرتے ہیں وہ اسپیسیفک لوگ ہی ہیں، اور اس میں نیچرلی وہ پھر کھانا بھی بیچ میں سرو ہوتا ہے، پیسے شیسے بھی دیتے ہیں.
اور کیا یہ ریٹ آف دی سٹیٹ چیلنج نہیں کر رہے؟ اس کے لیے آپ کو کچھ کرنا نہیں چاہیے؟
اصل میں نا، جب تک آپ نے پولیس کو اسکیپ گوٹ بنانا بند نہیں کرنا، آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ بات کہ جی لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں تو ان کی بات مان لو، آئی تھنک اٹس اے بیڈ ایڈمنسٹریشن. اور یہ پھر ٹرینڈ، اس کو آپ ہوا دیں کہ جو بندے 200 اکٹھے ہوتے ہیں آپ ان کی بات سنتے ہیں، تو دیٹ مینس کہ یو آر پروموٹنگ دس آئیڈیا. آپ ایک الیگل کام کر کے اپنے لیے لیگل سینکٹیٹی حاصل کریں. پولیس تو جو ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کی پالیسیز ایگزیکیوٹ کرتی ہے، اور جو پولیس ہے کیونکہ یہ ایگزیکیوٹ کرتی ہے گورنمنٹ کی پالیسیز، پولیس کا کام ہے ٹو پٹ اے اسٹاپ ٹو یور مائن اور whoever's illegal کام پہ. تو ایک سمبل بن چکا ہے یہ ڈیٹرنس کا، تو اس کے خلاف ایکشن، اس کے خلاف چیزیں لینے سے لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں.
اکثر دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ جب اس طرح کا مشتعل ہجوم کا سامنا پولیس کرتی ہے تو خاموش تماشائی بن کے کھڑی ہوتی ہے کہ جب تک خود سے یہ تھوڑا سا معاملہ ٹھنڈا نہ ہو جائے. تو کیا اس حوالے سے پولیس کی کوئی کیپیسٹی بلڈنگ کی جا رہی ہے کہ اس کو کاؤنٹر کیا جا سکتے؟ بیکاز موب وائلنس تو بہت کامن ہو چکا ہے.
کیپیسٹی پولیس کی بڑی ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ کسی بھی دنیا کی جگہ پہ اتنی پولیس نہیں ہوتی جتنی پبلک ہو. گریجویل ڈیٹیریشن ہے کہ آپ نے اب 10 بندوں کو کچھ نہیں کہا، پھر 20 اکٹھے ہو گئے اس کو کچھ نہیں کہا، پھر 100 اکٹھے ہو گئے ہیں. تو اب یہ حالت ہے کہ لوگ پولیس کے سامنے لوگوں کو زندہ جلا دیتے ہیں، وچ آئی تھنک از اے فیلئر آف اسٹیٹ، آف پولیس، آف سوسائٹی. اسی طرح پولیس ہے، پولیس اس لیے نہیں کرتی کہ جب پولیس ریئیکٹ کرتی ہے، پولیس نے کوئی خود تو نہیں، اس کا ذاتی انٹرسٹ تو نہیں ہوتا. اٹ از ٹو ریگولیٹ دی سوسائٹی. جب پولیس ریئیکٹ کرتی ہے تو پولیس سفر کرتی ہے، پولیس پہ پرچے دیے جاتے ہیں، پولیس آفیسرز کو جیلوں میں پھینکا جاتا ہے، ان کی بیلیں نہیں ہوتی. وہ پھر جو کام تو وہ کرتی ہے سرکاری، خرچہ کرتی ہے وہ اپنی جیب سے. تو جب پولیس کو پروٹیکشن نہیں ہوگی اور پولیس کو آپ کہیں کہ جی ہر چیز اخپل بندوبست کریں، تو پھر اس کے ریزلٹس ایسے ہی ہوں گے. تو جب تک آپ نے پولیس کو پروٹیکشن فار دیئر رائٹ فل جابس، جو وہ، یہ نہیں میں کہتا کہ اگر کسی کو پیسے لے کے وہ کام کر دیا تو آپ اس کو پروٹیکٹ کریں، لیکن جو رائٹ کام کر رہے ہیں، وہ لا فل کام کر رہے ہیں، اس میں اگر آپ پروٹیکشن نہیں دیں گے تو پولیس کوئی جن تھوڑی ہے. دے آر نارمل ہیومن بینگس، دے ہیو دیئر فیملیز، دے ہیو دیئر لائبلٹیز، تو وائی شوڈ دے گو ٹو جیل آپ کی پروٹیکشن کرتے ہوئے؟
پولیس مشتعل ہجوم کو کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہی؟ یہ بات کر رہے تھے لاہور کے ایس ایس پی ڈسپلن سہیل سکھیرا ہماری ساتھی سبا اعتزاز سے. اور آپ کو یہ بتا دیں کہ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر اس وقت سب سے زیادہ پڑھی جانے والی خبر یہ ہے کہ فوج کے بارے میں میڈیا اتنا محتاط کیوں. پاکستان میں سابق صدر جنرل مشرف کے طویل اقتدار ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کے خلاف امریکی فوج آپریشن اور میمو گیٹ اسکینڈل کے بعد ملک میں ایک ایسا وقت آیا تھا جب مسلح افواج کی قیادت کو مختلف ایوانوں سے لے کر ٹی وی ٹاک شوز تک کھلم کھلا تنقید کا سامنا کرنا پڑا. لیکن یہ صورتحال اب بدل چکی ہے. ایسا کیوں ہوا؟ اس کے لیے پڑھیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر. سیبین اپنے اختتام کو پہنچا. آج کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھیں نازیہ میمن. لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دیے رابن شروڈر نے اور اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارے ساتھ رہے اسرار الحق. ماہبارہ سفتر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے اور آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ ظہیر الدین بابر.
سکت نہیں جن کی تعداد میں اقوام متحدہ کے مطابق ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. امریکہ کی پولیس نے 21 سالہ سفید فام شخص کو گرفتار کیا ہے جس پر جنوبی کیرولائنا کے ایک گرجا گھر میں اندھا دھند فائرنگ کر کے 9 افراد کو ہلاک کرنے کا شبہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ صوبہ سندھ میں گورنر راج کے نفاذ کے متعلق اپنی پوزیشن واضح کرے جس کی چہم گوئیاں سیاسی اور سماجی حلقوں میں کی جا رہی ہیں. اور پاکستان میں صوبہ بلوچستان کے سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ پاک افغان سرحد سے 2 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جو ایک بین الاقوامی ہائی پروفائل قتل کیس میں مطلوب تھے.